الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشك الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ما نيح عليه رواه البخاري ومسلم صدق الله العظيم میرے محترمہ مائیں اور بہنیں بیٹیاں اور میرے بھائیوں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں آج کے اس باب میں جو بات بیان کی ہے تحریم نیاحتی علی المیت, میت پر نوحہ کرنا, میت پر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر نوحہ کرنا یعنی زور زور سے رونا اور اپنے چیخ اور رخسار کو پیٹنا مارنا اور اپنے گریبان کو چاک کرنا میت پر, بالوں کو نوچنا اور ہلاکت اور تباہی کی بدعا کرنا, یہ سب کے سب حرام ہے. امام نووی نے اس باب کو قائم کیا, بہت ہی سمجھنے جیسی بات ہے. عام طور پر جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جہالت کی وجہ سے یہ سارے کام گھر والے کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ میرے اس کرنے سے کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے یا میت کو کوئی تکلیف ہوگی کیا ہوگا. یہ بات ضرور یاد رکھیے, کافر اور مومن کے کام میں فرق ہونا چاہیے. جب کافر کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ایکشن سے اس تکلیف کا یا زبان سے اظہار کرتا ہے, روتا ہے, چلاتا ہے, شکوا کرتا ہے, گریبان کو پھاڑتا ہے, اور نعوذ باللہ اللہ تعالی سے شکوا کرنے لگتا ہے کہ تجھے میرا ہی باپ ملا, تجھے میری ہی ماں ملی, میرا ہی بیٹا ملا اور کوئی نہیں ملا, دنیا میں کتنے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو یہ تلقین فرمائی, جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے یہ کلمہ پڑھو, انا للہ و انا الیہ راجعون. میری مائیں اور بہنیں, آپ دور دور سے آتی ہے, جتنی بھی آتی ہے, لیکن یاد رکھو آپ کے آنے میں آپ کو بے شمار ثواب ملے گا. اگر کوئی گھر پر بیٹھ کر سنے گا تو ان کو سننے کا تو ثواب ملے گا, لیکن آنے کے جو فضائل ہے, چلنے کے, آنے کے, بیٹھنے کے, دعاؤں میں شریک ہونے کے, وہ فضائل ان کو نہیں ملیں گے. اسی لیے جبرائیل علیہ السلام جب آئے حدیث جبرائیل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. عورتوں نے جو وصیت کی تھی, یا رسول اللہ ہمیں بھی بیان کیجئے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک جگہ جمع کرتے تھے, ورنہ وہ دوسری عورت جا کر میسج پہنچا دے سکتی تھی کہ بھائی آج تو یہ بیان ہوا, آج تو یہ بیان ہوا, جیسے آج ہوتا ہے کہ ریسیور کے ذریعے سے گھر پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, لیکن جو گیدرنگ میں جو ثواب لکھا ہے, جو مجلس میں آنے کا جو ثواب لکھا ہے, چلنے کا جو ثواب لکھا ہے, وہ ثواب نہیں ملے گا. بات تو پہنچ جائے گی, میسج تو پہنچ جائے گا, لیکن درس حدیث میں شامل ہونے کے جو فضائل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنے کے, کہ میں ان کی بات کو سننے کے لیے, وہ فضائل نہیں ملے گی. یہ تو سارے علماء نے لکھا ہے, اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی, ورنہ میں کام بھی کرتی جاؤں اور سنتی بھی جاؤں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. بات سمجھ میں آ جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن جو فضائل ہیں درس میں شریک ہونے کے, وہ فضائل نہیں ملیں گے. یہ تو آج کل آسانی کے لیے یہ سب کر دیا گیا ہے, ورنہ اصل سنت تو یہی ہے کہ مجلس میں بیٹھ کر درس سنا جائے, درس سنا جائے. آج کل کووڈ میں نہیں دیکھا آپ نے, آن لائن میں کہاں سے کہاں سبق ہوتا تھا, لیکن وہ فضائل ان کو نہیں ملے جو استاد کے سامنے بیٹھ کر ملتے ہیں, چونکہ وہ نالج ہمیشہ سینہ بسینہ آتا ہے, سینہ بسینہ آتا ہے. اگر سننے کی نیت سے آئے ہیں, جمع ہوتے ہیں, ایک جگہ ہوتے ہیں, تو پھر نالج سینے سے بسینہ چلتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آیا جبرائیل, اور جبرائیل کے سینے میں آیا اللہ سے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, اس طرح سینہ بسینہ یہ نالج آیا ہے. اسی لیے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث جبرائیل میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے. تو مجلس کا ثواب الگ ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھو, بہت بڑا ثواب ہے اس کا. چونکہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور آتی ہے بیٹھ کر اللہ کے نبی کے حدیث کو سننے کی نیت سے, اللہ کی بات کو سننے کی نیت سے, اس کا تو یہاں پر میں کہہ رہا تھا کافر اور مومن میں فرق ہونا چاہیے, فرق ہونا چاہیے. یہ ایک ایک بات بڑی قیمتی ہوتی ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے. میں نے کہا نا کہ ایک حدیث سننے پر 40 نوافل حج کا ثواب ہے, بہت بڑا ثواب. اور 10,000 گولڈ کوائن اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنے کے برابر ثواب ہے, اور 1,000 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کرنے کا ثواب. یہ بات مولانا مسیح اللہ صاحب نے لکھی ہے حدیث کے لیے آنے اور سننے اور بیٹھنے کی. اللہ کیوں, محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ان کی بات سننے کے لیے ہم جائیں گے, درس میں بیٹھیں گے, کچھ نئی بات سنیں گے. تو ایک مومن کو کیا تلقین دی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا جب کبھی تم پر کوئی بھی مصیبت آ جائے, چھوٹی ہو یا بڑی, بیماری ہو, پریشانی ہو, ڈاکٹر نے کہہ دیا اچانک کہ بھائی نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, کہ بھائی تمہیں کینسر ہے, تو کیا فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون, رونا نہیں, چلانا نہیں, فوراً. اس انا للہ کا بڑا ثواب ہے اور اس سے کئی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں تلقین فرمائی, قرآن کریم میں اللہ نے کہا ہے. قرآن کریم کے 2nd پارے میں 3rd رکوع میں اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ نے خود بیان فرمایا میں تمہارے امتحان لوں گا بشیء من الخوف, کبھی خوف, بہت ڈر لگے گا انسان, کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, کیا ہوگا,
مر جاؤں گی, مر جاؤں گا, فلاں ہوگا, فلاں ہوگا. خوف, من الخوف والجوع, کبھی ڈراؤٹ ہے, قحط سالی ہے, بارش نہیں ہے, اس سے کبھی میں ڈراؤٹ دے کر, قحط سالی دے کر, بھوک دے کر, ہنگر دے کر میں تمہارا امتحان لوں گا. کہ تم, اس لیے کہ مومن چھوڑے نہیں جائیں گے, مومن کے ایمان کا امتحان ہوگا. یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے, الف لام میم, الف سے اللہ, لام سے رسول اللہ, میم سے, لام سے جبرائیل, میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جبرائیل کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, احسب الناس, احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ایمان والے یہ گمان کرتے ہیں, یہ خیال کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد لا یفتنون کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور کیا جائے گا, تاکہ میں دیکھوں کھڑا سکہ کون ہے, کھوٹا سکہ کون ہے, کس کا صحیح ایمان ہے اور کس کا زبانی ایمان ہے. یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں, مومن والوں پر تو مصیبت آتی ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کبھی کم ہو جائے گا, کوئی برکت ہی نہیں, فلاں نہیں, فلاں نہیں, فلاں نہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال میں نقصان ہو گیا, آگ لگ گئی, گھر جل گیا, نعوذ باللہ, اللہ بچائے, کسی کی گاڑی جل گئی, کسی کی فیکٹری جل گئی, کسی دکان جل گئی, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال میں نقصان ہوگا. وَالْأَنفُسِ, اور موت دوں گا میں, دیکھوں گا تم کتنا صبر کرتے ہو, کتنا صبر کرتے ہو. باپ کی موت آ گئی, ماں کی موت آ گئی, اور بیٹے کی موت آ گئی, چھوٹے چھوٹے بچے کی موت آ گئی. وَالْأَنفُسِ, نفس, تمہاری جان کا بھی امتحان ہوگا. وَالثَّمَرَاتِ, کھیت کا بھی امتحان, تمہارے کھیت ہے, پھل فروٹ ہے, اچانک ختم ہو گئے, سارے گر گئے, ہلاک ہو گئے, ہوا میں برباد ہو گئے. اللہ کہہ رہے اخیر میں, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ان تمام چیزوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بشارت ہے. صبر کرنا پڑے گا, واو چلانا, گلے پھاڑنا, گریبان کو چاک کرنا, زور زور سے رونا, بد دعائیں کرنا, ہلاکت تباہی کی, یہ سب سمجھو ناصبری کی علامت ہے. یہ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کیا پڑھنا ہے, اگر تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو گے تو آگے اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم, یہی لوگ ہیں, صلوات من ربہم و رحمہ, اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں برکتیں ہوگی, اور یہی صحیح راستے پر چلنے والے ہیں. امتحان ہو گیا ان کا, یہی ہدایت یافتہ ہے, قرآن میں اللہ نے کہا ہے, ورنہ واویلا کریں گے, چلائیں گے. تو یہ جو ہے آج کے سبق میں جو ہے وہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, پریشانی کے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے. تو کافر تو کرتا ہے واویلا, رونا, چلانا, فلاں فلاں اور فلاں, لیکن مومن جو ہے, وہ مومن کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امتحان لیا جائے گا اور اس امتحان میں صبر کرے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرے گا, اور صبر آنے پر الَّذِينَ اِذَا, یہی لوگ ہیں, اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, مصیبت پر صبر کرے. When ever calamities befalls, when ever difficulty comes, straight away we have to say, مومن, what they're going to say, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے مطلب ہوا کہ چاہے چھوٹی مصیبت ہو, جیسے حدیث میں آتا ہے چراغ, چراغ دیکھا ہے نا,
कैंडल लाइट जिसको कहते हैं, वो छोटी सी कैंडल जल रही है, अचानक हवा आई और बुझ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फौरन ये काम हुआ तो उन्होंने इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ये बहुत बड़ा जुमला है, आप समझे नहीं इसको। इन्ना लिल्लाह का मतलब क्या है? इंसान सोच समझ कर जब भी छोटी मुसीबत हो या बड़ी मुसीबत हो, बड़ी मुसीबत हमारे नजदीक मौत है, छोटी मुसीबत भाई इंसान को ठोकर लग गई या दिया बुझ गया या लाइट अचानक चली गई, बैठे हुए थे बस स्विच ऑफ हो गई, कुछ हो गया, छोटी मुसीबत। बड़ी मुसीबत घर में माँ बाप बेटा किसी का इंतकाल हो गया, तो हमें तो हुक्म दिया गया कि दो दो दुआ पढ़नी है, एक दुआ तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, दूसरी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अहतसिबु लक फी मुसीबती व अजरनी बिहा व अब्दिलनी खैरन मिन्हा, ए अल्लाह इससे बेहतर मुझे अता फरमा, यानी इससे भी बेहतर। लेकिन इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन भी पढ़ ले सोच करके इसका क्या मतलब है, जुमले को जुबान से अदा करें कि दुनिया की कोई मुसीबत, दुनिया की कोई तकलीफ ऐसी नहीं है जिस पर अगर कोई आदमी ये जुमला पढ़ेगा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन तो उसको ठंडक हो जाएगी। हम सब अल्लाह के हैं, ये लाइट भी, ये मुसीबत, ये जितनी भी है सब अल्लाह की तरफ से है। इन्ना लिल्लाही, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक है, हम सब अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। जब हम सोचे इन्ना लिल्लाही, हम तो है ही अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला की मिल्कियत है, हम तो है ही अल्लाह के, ये सब अल्लाह का है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम अपनी जात के भी मालिक नहीं है, अपने माँ के भी मालिक नहीं, अपने बाप सब के मालिक कौन है? अल्लाह तबारक व ताला है। तो अल्लाह ताला की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर कोई हमें तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह का कोई भी काम हो चाहे छोटी तकलीफ भी उसमें हिकमत से खाली नहीं है, कुछ ना कुछ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमारा इम्तिहान है। हाँ, देखने में तो हमें लगता है कि यार बाप का इंतकाल हो गया, देखने में ऐसा लगता है कि ठोकर लग गई, देखो घर जल गया, देखने में ऐसा तकलीफ पहुंची है, हमें परेशानी होती है। लेकिन हकीकत में अगर कोई आदमी जब भी मुसीबत आए फौरन जोर से इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया बुझ गया इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, तो हजरत आयशा फरमाती है इस पर भी वो समझे सिर्फ मौत पर पढ़ा जाता है, मैयत हो तो पढ़ा जाता है, पर मैं नहीं नहीं कोई भी मुसीबत आए उस पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन पढ़ो और सब्र करो तो अल्लाह उससे बेहतर अता फरमाते हैं। माँ बाप बेटा, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई हो सकता है? कोई नहीं। तो उस पर इन्ना लिल्लाह पढ़ेंगे तो वाब्दिलु खैरम मिनु क्या मिलेगा, उससे भी बेहतर दूसरे दुनिया में माँ बाप हमें नहीं मिल सकते हैं, दुनिया में सब कुछ मिलेगा लेकिन माँ बाप नहीं मिलेगा, तो फिर इस दुआ का क्या मतलब है? फरमाया तुम्हारे माँ बाप एक तो ये है, तुमने इन्ना लिल्लाह पढ़ा सब्र किया तो उस पर तुम्हें सब्र का सवाब और तुम्हारे माँ बाप को जन्नत, लेकिन तुमको तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर अल्लाह मिल जाएगा, और अल्लाह से बढ़कर कौन हो सकता है? अल्लाह जब मिलेगा तो माँ बाप की मुलाकात जरूर हमारे साथ जन्नत में एक साथ होंगे, जब अल्लाह ही हमारा है तो ये चीज है। तो एक इन्ना लिल्लाही, दूसरा है व इन्ना इलैही, हम उसी की तरफ जाने वाले हैं। इन्ना लिल्लाह के माना हम तो है ही अल्लाह के बंदे, और वही इन्ना इलैहि राजिऊन का माना है हम तो जाने वाले कहां पर है भाई, अल्लाह ही के पास जाने वाले हैं। अगर हमने सबर किया तो फिर एक तो ये अल्लाह ताला सबर देगा इस जुमले के पढ़ने पर, इस जुमले के फौरन पढ़ने पर, ऐसा नहीं कि पहले खूब रोए चिल्लाए गरेबान चाक किया अब उसके बाद इन्ना लिल्लाह पढ़े या उसके बाद सबर करे, अल्लाह के नबी सरफरमाए नहीं, सब्रु इंद सदमतिल उला, सब्र तो बिगिनिंग में होता है, जब रो के थक गए, आंसू खत्म हो गए, चिल्ला लिया आपने, अब सब्र करने का क्या फायदा? ये
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور بیان فرمائی کہ اگر یاد ہو سکے آپ لوگوں کو تو یہ دعا بھی کم سے کم اردو میں کہہ لے یا پھر عربی میں کہہ لے، اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی، اے اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، یہ تکلیف جو مجھے پہنچی ہے، آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ آپ اس مصیبت کے عوض میں مجھے بہتر آخرت میں ثواب عطا فرمائیں گے، اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی. آدمی سوچ، اے اللہ یہ جو مصیبت، پہلے انا للہ پڑھیں پھر یہ سوچ، اللہ یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں، آخرت میں آپ اس پر مجھے بہترین ثواب عطا فرمائیں گے، ایسا ثواب جو جنت میں لے جانے والا ہوگا. اور آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، واجرنی فیہا، اور آپ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، مصیبت پر بہتر بدلہ بھی دیں گے اور مصیبت پر بہترین ثواب بھی دیں گے. وہ آپ دل نہیں خیر منہا، او اللہ آپ مجھے اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. یہ دعا کر لے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، اے اللہ جو تکلیف پہنچی تھی وہ پہنچ گئی، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، گھر جلنا جل گیا، اب رونے سے کیا فائدہ، اب اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ بہتر عطا فرمائے. جو ابھی تو ایسا نہیں کہ میں روؤں گا تو میرا گھر ٹھیک ہو جائے، اب اللہ جو بہتر دے گا اس دعا کے پڑھنے پر، پہلے سے بہتر. وہ ابدل خیر منہا، اللہ جس پر مصیبت آئی ہے اسے بہتر عطا فرما. تو اللہ اس دعا کی وجہ سے، جیسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دعا پڑھو، یہ دعا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی واجرنی فیہا وابدل خیر منہا، اس سے بہتر. تو ام سلمہ کہنے لگی میرا شوہر تو بہت اچھا تھا، اس سے بہتر شوہر مجھے مل ہی نہیں سکتا، ابو سلمہ سے بہتر مجھے مل ہی نہیں سکتا ہے. فرمایا دعا پڑھو، اللہ تمہارے لیے خیر کا فیصلہ کرے گا. انہوں نے دعا پڑھ لی، عدت ختم ہو گئی، اب منگنی پہنچی کس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس صحابی سے بڑھ کر نبی نہیں ہے. فرمایا اب تو مجھے بہتر مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نکاح میں آ گئے. دیکھا دعا پڑھنے سے اللہ کے، اس لیے کہ کوئی بھی فیصلہ نبی کا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اب آدمی نے دعا پڑھے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کو کیا بہتر ملنا چاہیے. اس لیے یہ دعا ضرور یاد رکھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ایک تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد تین جملے ہیں عربی میں، اللہم انی احتسب لک فی مصیبتی، اے اللہ میں مصیبت پر تجھ سے بہتر ثواب کی امید رکھتی ہوں یا امید رکھتا ہوں، اور اس سے بہتر مجھے تو دنیا آخرت میں عطا فرما. بس اس جملے کو اگر پڑھ لیا جائے تو خود اللہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں اترے گی. تو یہ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو سکھائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے. تو ایک طرف کافر کا کام یہ ہے کہ مصیبت میں شکوا کرنا، اور دوسری طرف کیا ہے بھائی، مومن کا کام کیا ہے کہ مصیبت آنے کے اوپر صبر کرے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت ان کو تکلیف تھی، بہت پریشان تھے، یعنی دل کا دورہ بھی ہو گیا، دوسری طرف بواسیر کی بیماری، تیسری طرف پورے بدن میں پمپلز نکلے، اور تین چیزیں تھی، ایک دم ہارٹ اٹیک ہو گیا، دوسری طرف بواسیر ہو گئے، اتنا خون گرتا تھا، کیونکہ عام طور پر بیٹھے بیٹھے مطالعہ کرنے سے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بواسیر کی بیماری لگ جاتی ہے، آدمی چلتا پھرتا نہیں ہوتا ہے. نمبر تین پورے بدن میں پھوڑے پھنسیاں نکل گئی، تو ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ یہ پھنسیاں ایسی ہے جیسے بدن میں کسی نے آگ لگا دی ہو، ایسی پھنسیاں تھی آگ کی طرح. اور پھر
ऐसी बीमारी में बेटे का इंतकाल हो गया, जवान बेटे का, मुफ्ती शफी साहब के एक बेटे का, मुफ्ती तकी साहब के भाई का इंतकाल हो गया, और बीमारी की वजह से बेटे के जनाजे में जा नहीं सकना, कितनी परेशानी है। उस बीमारी और परेशानी में हजरत ने कहा, या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह रहम फरमा। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे, मैंने फिर यह जुमला जबान से निकाल दिया, या अल्लाह रहम फरमा। यानी यह मतलब नहीं, हजरत फरमाते हैं कि पहले अल्लाह का रहम नहीं था, अब रहम फरमा, यह मतलब नहीं। अल्लाह ताला के रहम ही पर हम तो जी रहे हैं, हम चल भी रहे अल्लाह के रहम से। अगर हमें अल्लाह पकड़ करना चाहे एक एक गुनाह पर तो चल भी नहीं सकते, बिस्तर से उठ नहीं सकते, अल्लाह के रहम पर हम चल रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं गुनाह की वजह से, हम खाना खाएं गले में अटक गया, कोई कुछ नहीं कर सकता, सांस लेते लेते बंद हो गया, हमारे गुनाह की वजह से कौन कुछ कर सकता है, पागल कर दिया, कौन कुछ कर सकता है। हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब अल्लाह की रहमत ही से कर रहे हैं, अल्लाह के रहम ही में हम जी रहे हैं। थोड़ी सी तकलीफ जरूर है, लेकिन अल्लाह की रहमत और फजल की हर वक्त हम पर बारिश हो रही है। कभी कभी मुसीबत अल्लाह दे देता है, कुरान में है कि मैं मोमिन का इम्तिहान लेता हूं कि ईमान के ऊपर ये कितना सबर करने वाला है, ये कितना पक्का मोमिन है। तो उन्होंने फिर दुआ की, उन्होंने फिर दुआ की कि हजरत, अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मेरे इस बीमारियों को, इस तकलीफ की नेमत को राहत की नेमत से बदल दीजिए, तकलीफ की नेमत को, तकलीफ भी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, तकलीफ की नेमत को राहत, इसलिए कि तकलीफ में गुनाह माफ हो जाते हैं, आदमी को ठोकर भी लगे ना तो पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। मैंने इधर चाबी रखी और मैं इधर तलाश करता हूं, ये चाबी कहीं रख दी, मुझे मिल नहीं रही, इधर इधर दूसरे में कहीं, यहां कोई चीज में तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रही, फोन मेरा तलाश कर रहा हूं, ये भी तकलीफ है, इस पर भी सवाब है, इस पर भी गुनाह माफ है। मोमिन के लिए तो हर चीज पर गुनाह माफ है, छोटी छोटी तकलीफ के ऊपर। ये सारी हदीसें लिखी हुई है कि मोमिन के लिए हर तकलीफ गुनाह का सबब है, गुनाह की माफी का सबब है, अल्लाह ताला माफ कर देता है। तो उन्होंने यूं दुआ की, अल्लाह इस तकलीफ की नेमत को राहत की नेमत से बदल दीजिए, ये तकलीफ भी हकीकत में अल्लाह की नेमत है। तो हुआ ही यही कि इन अल्लाह वालों को देख लीजिए, कोई वावेला नहीं किया, कोई रोना चिल्लाना नहीं किया, इतनी तकलीफ के बावजूद बच्चे का इंतकाल हो गया, पूरे फंसियां, फिर भी अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह इस मुसीबत के बदले बेहतर कोई ऐसी चीज अता फरमा जिसको मैं बर्दाश्त कर सकूं, जो मेरी कमजोरी के मुताबिक है, मैं कमजोर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो यहां आज के सबक में यह बयान किया गया कि मैयत को कब्र में घर वाले के रोने की वजह से तकलीफ होती है, यह बुखारी शरीफ में मुस्लिम, बाप का इंतकाल हो गया, घर वाले रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नोहक, एक तो नॉर्मल रोना है, आंखों से आंसू का आना है, ये तो सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बेटे का इंतकाल हुआ तो बेटा बिल्कुल आपके लेफ्ट में, इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो मारिया किब्तिया से पैदा हुआ, उसका इंतकाल बचपन में हुआ, तो बेटा की रूह निकल रही है और आपके लेफ्ट के अंदर में गोद में है बेटा, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप भी रो रहे हैं, वो समझे रोना नहीं चाहिए, फरमाया ये रोना नेमत है, इसलिए कि इंसान को अपने बेटों से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने घर वालों से, अपने चीज से मोहब्बत होती है, आंसू निकल जाते, घर जल गए, आंसू निकल गए, लेकिन रोना ठीक है, रोना का मतलब आंखों से आंसू निकले, गम हो, गमगीन हो, ठीक है, लेकिन यहां जो कह रहे हैं मैयत पर नोहा करना, यानी जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से रोते हैं ना, जोर जोर से रोते हैं, और रुखसार पीटना, इस तरह पीटना, और इस तरह गिरेबान को चाक करना, बालों को नोचना, ये सारी चीजें, तुम्हें मेरे मां के सिवा कोई मिला ही नहीं, फुला और फुला बकवास करना, ये सब हराम है, उस पर मैयत को तकलीफ हो, ये बुखारी शरीफ में। अब सवाल ये होता है कि कुरान करीम में तो अल्लाह ने लिखा है, वला तजिरु
वाजिरतुम विज्र उखरा, किसी के गुनाह को कोई दूसरा नहीं उठा सकता। मैं गुनाह करूं, मेरा गुनाह का अजाब दूसरे को क्यों दिया जाए? मैं चिल्लाऊं, मैं गिरेबान फाड़ूं, मैं अपने बाल को खींचूं उस मैयत के ऊपर, उस मां की मैयत पर, उस बाप की मैयत पर, उस बेटी की मैयत पर, तो मेरा गुनाह का सजा वो मैयत को क्यों दिया जा रहा है? उसने तो गुनाह किया नहीं। ये तो कुरान कह रहा है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, एक का गुनाह उसकी वजह से दूसरे को सजा नहीं दी जाती। गुनाह मैंने किया, सजा मुझे मिलनी चाहिए। मैयत को क्यों तकलीफ हो रही है? जबकि बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में है, रोने वालों की वजह से मैयत को तकलीफ होती है। मेरी बात समझ में आ रही? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? तो कुरान में तो ये है, एक का गुनाह दूसरे पर नहीं डाला जाता, एक की सजा, एक के गुनाह की सजा दूसरे को नहीं दी जाती है। और हदीस में है कि नहीं, एक की सजा दूसरे को दी जाती है। ये रोया है, चिल्लाया है, तो उसकी सजा मैयत को मिलेगी। तो हदीस और कुरान में फर्क हो गया। उसका जवाब सुनिए, मुहद्दिसीन ने उसके बहुत सारे जवाब लिखे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जवाब दिया है बुखारी शरीफ में। ये हदीस जो है बुखारी शरीफ की, उस शख्स के लिए है जो मरते वक्त अपने घर वालों को वसीयत करके ना गया हो। बाप है या मां है, उसने अपने घर वालों को वसीयत करनी चाहिए कि मेरी मौत के ऊपर चिल्लाना नहीं, गिरबान नहीं चाक करना, जोर जोर से रोना नहीं, सब्र करना। अगर वसीयत करके नहीं गया, क्योंकि कुरान में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कु अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। और इसी तरह हदीस में अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, हर एक तुम में से जिम्मेदार है। बाप जिम्मेदार है अपनी बीवी और बच्चों का, माँ जिम्मेदार है अपने बच्चों का, इसी तरह हर एक बड़ा आदमी छोटे का जिम्मेदार है। तो हर एक से, हर एक को उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा। ये चिल्ला रहे थे, क्या तुमने इनको वसीयत की थी कि नहीं की थी? ये गिरबान चाक कर रहे थे। तो जवाब शायद समझ में आ गया होगा कि मरते वक्त अगर बड़े आदमी ने, बाप ने या मां ने अपने घर वालों को वसीयत न की हो, जबकि उसको पता है कि ये चिल्लाएंगे, ये मेरे मरने पर रोएंगे बड़े जोर जोर से, और ये बड़े चिल्लाएंगे, गिरेबान चाक करेंगे, फुला और फुला सब जोर जोर से रोएंगे बैठकर, अगर पता है फिर भी उसने वसीयत बिक्वेस्ट नहीं की है, तो ऐसी सूरत में इन सब के रोने का अजाब कब्र में भी होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो कुरान और हदीस में मैं आपको एक साथ कर रहा हूं। वैसे किसी का किसी की सजा दूसरे को नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको पता है कि मेरे घर वाले चिल्लाएंगे, जोर जोर से रोएंगे या गरेबान चाक करेंगे, तो उसको चाहिए था कि अपने घर वालों को पहले से वसीयत करता। भाई जो मरी जाऊं तो रड़ता ना, यानी चिल्लाता ना, मैं अगर मर जाऊं तो जोर जोर से चिल्लाना नहीं, गिरबान चाक करना नहीं, ओ मेरे बाप क्या फुला फुला फुला, ओ अबू और उम्मे, ऐसा नहीं करना है। रोना आंख से ठीक है, लेकिन चिल्लाना नहीं, वरना फिर मुझे अजाब होगा। मैं तुमको वसीयत, अगर वसीयत करके गया है फिर ये लोग रो रहे हैं, तो उसकी सजा उनको मिलेगी, कब्र में नहीं होगा। आगे बात समझे? तो ये हदीस पर भी अमल हो जाएगा और कुरान की आयत पर भी अमल हो जाएगा। दूसरा जवाब, इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा जवाब दिया इस हदीस के तहत में। उन्होंने कहा है कि अगर कोई आदमी मरते वक्त वसीयत करके गया कि मेरी मौत हो जाए तो तुम रोना। क्या करना भाई? रोना। वसीयत की उसने ताकि लोगों को पता चले कि तुम लोग मुझसे कितने मोहब्बत करते हो। पहले जमाने में मरते वक्त रोने वालियों को बुलाने की वसीयत करते थे, स्पेशल रोने वालियां बुलाई जाती थी, और वो ऐसा रोना रोती थी, एक आंसू नहीं, सिर्फ रोना ही रोना है, और पीटना ही पीटना है अपने छाती को और अपने चेहरे को और अपने सर को, पीटना ही पीटना है इस तरह, और पीटना ही पीटना है, जैसे हिंदुओं में होता है, उसको हमारे यहाँ राजिया खोटना बोलते हैं, ऐसे मारते हैं मरने वाले के बाद। तो ये क्या मरने वाले पर है, इस तरह पीटते हैं अपने आप। ये बाज मर्तबा रोने की वसीयत करना, या यूं कहना कि मेरे मरने पर रोने वालियों को बुलाना और रुलाना, और वो जोर जोर से रोती है, उस वक्त मुर्दे को कब्र में इन सब का अजाब होगा।
ورنہ نہیں, وصیت نہیں کی ہے تو نہیں. دوسرا جواب. تیسرا جواب, یہاں علامہ شوقانی رحمت اللہ علیہ اور ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کا مطلب بہت اچھا بیان فرمایا. فرمایا میت کو رونے والوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہوتا, بلکہ صرف عذاب اس لیے ہوتا ہے روتے وقت جو کلمات رونے والے غلط بولتے ہیں, رونے کی وجہ سے نہیں, وہ جو بول رہے ہیں نا, اللہ میرے باپ کو تیرے سوا کوئی ملا ہی نہیں, میرا باپ ابھی اور جی جاتا, ہے اوف ہو جاتا, تیری ضرورت تھی فنا, یہ جو الفاظ بول رہے ہیں نا, اس الفاظ کی وجہ سے میت کو عذاب ہوگا, بلکہ کیا ہے, چپ چاپ سے غمگین ہو, آنکھوں سے آنسو اور انا للہ پڑھا کر, چونکہ اب میرے رونے سے وہ دوبارہ زندہ ہونے والا نہیں ہے. ہم تو ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں زور زور سے, میں اگر چلا ہوں تو میرے چلانے سے وہ تھوڑا زندہ ہونے والا ہے, وہ تو گیا وہ گیا, ہم صبر کریں گے. اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا تھے, انتقال ہوا, مسلمان تھے, سبحان اللہ, اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی, تو ان کے انتقال پر حضرت عباس عبداللہ ابن عباس ان کے بیٹے عبداللہ رو رہے تھے, نارمل رونا ہے. تو اس وقت بہت سارے صحابہ آئے نا, عباس کے انتقال پر بہت سارے صحابہ آئے تعزیت کے لیے. ایک صحابی دیہات سے آئے, گاؤں سے, وہ گاؤں والے تو بہت اچھی بات بولتے ہیں نا, اور ان کی باتیں ہی بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں. وہ گاؤں والے صحابی آئے اور آنے کے بعد ایسا سینٹنس کہا کہ وہ عبداللہ ابن عباس کو تسلی ہو گئی. وہ کیا سینٹنس تھا, کہا تم جو رو رہے ہو تمہارے رونے کی وجہ سے تم اپنے باپ کو کوئی بہتر بدلہ نہیں دے سکتے, تم اگر صبر کرو گے, کیا کہا, تم صبر کرو گے تو تمہارے صبر پر تمہارے باپ کو اللہ جنت دے گا جس کو تم نہیں دے سکتے. بیٹا کو بھی جنت دے سکتے باپ کو, تم صبر کرو گے تو تمہارے صبر پر اللہ باپ کو جنت دے گا, کتنا عجیب بات ہے, اور تم صبر کرو گے باپ کی انتقال کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ صبر پر بدلہ دے گا. ان اللہ مع الصابرین, اللہ رونے والے کے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تمہیں وہ بدلہ دے گا کہ تمہارا باپ اگر جی جائے دوبارہ دنیا میں آ جائے تو وہ بھی وہ بدلہ نہیں دے سکتا ہے, تو تمہارے صبر پر اللہ وہ بدلہ دے گا اور تمہارے صبر پر تمہارے باپ کو کیا ملنے والا ہے, باپ کو جنت ملے گی, تم کو صبر کا بدلہ ملے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے بدلائی. تو یہاں میں نے کہا مرتے وقت بولنے والیاں رونے والیاں کوئی غلط غلط الفاظ بولتی ہے, اس الفاظ کی وجہ سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. آخری جواب, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس حدیث کا تعلق یہودیہ کے ساتھ ہے, ایک یہودیہ کا انتقال ہو گیا, ایک یہودی کا انتقال ہو گیا, تو وہ سب اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ یہ عذاب مردے کو قبر میں دیا جا رہا ہے, یہ رونے والے ہیں نا سب, جو مر گیا جس کو دفن کیا یہودی یا یہودی جو بھی ہو, کہاں اس قبر میں اس مردے کو یا مردی کو جو بھی ہے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے, تو یہ جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ رونے کی وجہ سے نہیں کفر کی وجہ سے, اس کی موت کفر پر ہوئی ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے نہیں کہا ہے کہ مومن روئے گا تو مردے کو عذاب ہوگا, مومن چلائے گا تو مردے کو عذاب ہوگا, نہیں, وہ تو انہیں کو سزا ہوگی رونے کی, حرام کام کیا اس لیے. لیکن یہاں جو یہ حدیث بیان کی ہے کہ رونے کی وجہ سے یہ قبر میں قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے, یہ یہودی کے لیے تھا, مسلمان کے لیے نہیں تھا. اللہ کے رسول کا گزر ہوا, یہودیہ کو دفن کر دیا, یہ انتقال ہو گیا, اس کا جنازہ تھا, سب رو رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے اس کی قبر میں, کیوں, کفر پر موت ہونے کی وجہ سے. لیکن امام بخاری کا جواب سب سے بہتر ہے, کیا ہے, کہ تم نے اگر مرتے وقت وصیت نہیں کی
تو ایسی صورت میں اگر وہ چلائیں گے روئیں گے تو پھر عذاب ہوگا, اور اگر تم نے وصیت کی وہ چلاتے رہے تو ان کو ان کی سزا ہوگی, میت کو تکلیف نہیں. یہ حدیث جو سمجھانے کی تھی مجھے آج. عام طور پر گھروں میں موت ہوتی ہے تو لوگ انا للہ فوراً نہیں پڑھتے ہیں, بلکہ میت کے پاس کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھے, اور جس عورت کو حیض اور نفاس ہو وہ قریب نہ جائے. یاد رکھنا, جس عورت کو منتھلی پیریڈ ہو یا ناپاک ہو, نفاس ہو, تو ایسی صورت میں وہ میت کی روح نکل کے وقت وہاں قریب نہ جائے, اس لیے کہ فرشتے اس روم میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں ناپاک لوگ ہو. اسی لیے ہے کہ جس روم کے اندر میں اگر جنابت والا کوئی آدمی ہے تو وہاں فرشتے نہیں جاتے ہیں. تو یہاں تو حیض اور نفاس ہے اور مردے کی روح نکلنی, وہاں فرشتے آ رہے ہیں, ایسے وقت میں وہ دور کھڑے رہے ہیں. میت کے پاس کھڑے, ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا, دور کھڑے رہے, چلے جائیں اور وہاں بیٹھ کر دعا کرتے رہیں. قریب میں وہ کھڑے ہو, زیادہ تر مرد کھڑے ہو جائیں, مرد نہیں تو کوئی پاک عورت ہو, گھر کی بیٹی جو پاک ہو, وہ کھڑے ہو کر یاسین شریف پڑھے, یا نکیرو موتاکم بکلمت لا الہ الا اللہ, آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ اتنے زور سے کہ اس کے کان کے پاس آواز پہنچ جائے, ایسے پرونی پاپا کلمہ پرونی کلمہ پرونی کیا وہ دون سے داٹ یو مس ریڈ کلمہ ریڈ کلمہ نو. کھڑے ہو کر اللہ نبی فرماتے ہیں اگر اس نے موت کی تکلیف ہے, تکلیف میں کوئی کلمہ کہہ دیا تو کفر پر موت آئے گی, اس لیے تلقین کرنا ہے, کہنا نہیں ہے. کھڑے کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو تمہارے ساتھ ساتھ وہ پڑھنے لگ جائے گا, یا سوچ بھی لے گا, یا دماغ میں بھی آ جائے گا, تو کیا ہوگا, انشاءاللہ موت ایمان پر آ جائے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے تلقین کا یہ مطلب ہے کہ اس کو کہنا نہیں ہے او باجی او ماما او کاکا پڑھو, نہیں 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 یہ نہیں کہنا ہے, ورنہ پڑھنے کی وجہ, اس لیے کہ موت کی سکرات بہت خطرناک ہوتی ہے, آدمی بہت پریشان ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کہ اس کو اس نے کہا کہ موت کی سختی میرے مرنے کے ہزاروں سال اوپر ہو گئے لیکن ابھی تک اس کی کرواہٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے, سکرات اتنی ہے, ایسا لگتا ہے کوئی تلوار سے کاٹ رہا ہے. ایسے وقت میں اگر آرام سے روح نکل جائیں, وہاں کھڑے کھڑے یاسین شریف پڑھو, جیسے حدیث میں آتا ہے یاسین شریف پڑھتے رہو اتنے زور سے کہ اس کے کان کے پاس آواز. یاسین شریف کے پڑھنے سے روح آسانی سے فرشتہ نکال لیتا ہے, اور کلمے کی تلقین بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ پڑھتے مرنے والا کلمہ پڑھ کر چلا جائے. اور یہ بات بھی یاد رکھو, چلو ابھی وقت نہیں, وقت ختم ہو گیا, ورنہ سمجھاتا کہ مرتے وقت کلمے کی تلقین کیوں کی جاتی ہے, یہ تو مومن ہے, کلمہ تو اس کو پڑھایا جاتا ہے جو کافر ہو, اور سکرات میں تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے, یہاں تو مومن ہی ہے, 40-50-60 سال تک یہ مومن رہا, یہ نمازیں پڑھتا رہا, کلمہ پڑھتا رہا روز, پھر مرتے وقت اس کو کیوں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ کلمہ کلمہ ایمان نہیں, کلمہ توحید نہیں, وہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے, وہ تو مومن ہے. یہاں اللہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ تو ذکر کہتا ہوا, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر ذکر کرتا ہوا میرے پاس آ جائے تو اس ذکر پر میں اس کو جنت دے دوں گا, ورنہ پھر اگر کلمہ توحید ہو تو وہ تو مومن تھا, اور مرتے وقت تو ایمان قبول نہیں ہوتا ہے, پھر کون سا کلمہ پڑھایا جاتا ہے؟ تو پھر تو اگر اس نے نہیں پڑھا تو کفر پر موت آ گئی. فرمایا کلمہ تو توحید نہیں, وہ تو پڑھ لیا اس نے بچپن سے ہی, یہ کلمہ تو ذکر ہے. اسی لیے کووڈ میں نہیں دیکھا, 3-3 مہینے 4-4 مہینے 2-2 مہینے آئی سی یو میں رہے اور وہی انتقال ہو گیا, وہ تم کہاں تلقین کی تم نے, تو وہ تو بغیر کلمے کے چلا گیا, نہیں وہ کلمہ مومن ہی تھا, کلمے کے ساتھ ہی گیا ہے, لیکن کلمہ ذکر اس کا چھوٹ گیا, مرتے وقت جو کلمہ ذکر تلقین ہے وہ چھوٹ گیا, اور کلمہ ذکر مستحب ہے, فرض واجب نہیں ہے, لیکن اللہ اس پر بھی جنت دے دیتا ہے, تو یہ تو ضرور جنت میں جائے گا اس لیے کہ وہ مومن تھا. کتنی تسلی ہو جاتی ہے, ورنہ کہ میرے باپ کا اسی میں وہیں سے مر گیا, ہم کو تو قریب میں بھی جانے نہیں دیا. تو اس کا جواب یہ ہے, یہاں کلمہ تو ذکر چھوڑ گیا, کلمہ تو اس کے پاس ہے, اس کی موت تو ایمان ہی پر آئی ہے, لیکن کلمہ تو ذکر جو مستحب ہے فرض نہیں وہ چھوٹ گیا ہے, اور اس پر وہ دنیا سے چلا گیا, لیکن پھر بھی اس بیماری پر اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے. تو یہاں مردے کو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے. خیر انشاءاللہ پھر اس پر نوحہ کرنے والی عورت کو, رونے والی عورت کو کیسا عذاب ملے گا اور کیا سزا ہوگی, انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے اگر زندگی باقی رہی تو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا الله ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما یا اللہ ہماری مصیبت کو رحمت سے بدل دے یا اللہ ہماری مصیبتوں کو رحمت سے بدل دے ہماری پریشانیوں کو اللہ تو رحمت سے بدل دے اے اللہ راحت سے سکون سے بدل دے عافیت سے بدل دے اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما اے اللہ ایک صحابی بہت پریشانی میں تھے کہا اگر موت کی اجازت ہوتی تو میں موت مانگ لیتا بڑی پریشانی میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تم عافیت مانگو اور یوں کہو جب تک اللہ تو مجھے زندہ رکھے عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا اور جب میری موت آ جائے مجھے ایمان کی موت دے دینا یا اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما عافیت نصیب فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ مجمع میں جتنے لوگ اور جتنی مائیں اور بہنیں دور دور سے چل کر آئی ہوئی ہیں اے اللہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں گاڑی سے چل کر اے اللہ سب کی مغفرت فرما سب پر رحم فرما یا اللہ اس حدیث سننے کا اور حدیث کی محبت میں آنے کا ان سے ان کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما ان کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرما قدم قدم کو مقبولیت اور قبولیت عطا فرما عافیت عطا فرما ہدایت نصیب فرما رحمت نصیب فرما اے اللہ جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں مکسرر کے ذریعے سے جو دور ہے جو نہیں آ سکتے ہیں الہ العالمین اور جہاں کئی لوگ سن رہے ہیں ریسیور کے ذریعے اے اللہ ان سب کو راحت اور سکون نصیب فرما اے اللہ سب کو مغفرت سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے عیال کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما یا اللہ یا رحمان ہم سب کو ایمان پر قائم دائم فرما ایمان پر استقامت نصیب فرما نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما برے کام سے ہم سب کی حفاظت فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس کو اے اللہ تو ہمیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ جس کو جس قسم کی بیماری ہو درد کی ہو بلڈ پریشر کی ہو شوگر کی ہو اے اللہ تمام بیماریوں سے اے اللہ تو حفاظت فرما مہلک کن بیماریاں آنے والی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما الہ العالمین یا اللہ عافیت نصیب فرما عافیت نصیب فرما ہم سب کی مغفرت فرما اپنے فضل و کرم سے رحم و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین